छोटा बाप माँ छोटे बहन छोटे बरादर छोटा शैसे ऐ मुजरई अब्बासे दिलावर छोटा पड़ गया उनके बरादर से
नंगे सर फातिमा को के तले फिरते हैं।
नंगे
سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتے ہیں. ہو گیا ذبح کوئی خاص ہے باری لوگوں, انس و جن نور و ملک کرتے ہیں زاری لوگوں. لے چلو سوئے نجف میری سواری لوگوں, ہوگی مشکل وہیں آسان ہماری لوگوں, ہوگی مشکل وہیں آسان ہماری لوگوں. خیر سے ہیں میرے آقا تو وہ سوتے ہوں گے, ورنہ مرقد میں علی بیٹے کو روتے, ورنہ مرقد میں علی بیٹے کو روتے ہوں گے. لونڈیاں چیزنے حاکم کی جلو میں جو رواں, دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر آہن میں نہا. لاغ رو خستہ تنو فاقہ کشو تشن دہا, منہ پسیلی کے نشا پشت پدروں کے نشا, منہ پسیلی کے نشا پشت پدروں کے نشا. ساک پا فاقے سے زنجیر میں تھراتی ہے, استخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے, استخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے. گرد عابد کے پھرے ہند بحال تغییر, رکھ دیا پاؤں پر سر اپنا ہٹا کر زنجیر. بولے وہ کون ہے بولی کے کنیز شبیر, السلام اے رسن و توفہ سلاسل کے آسے, السلام اے رسن و توفہ سلاسل کے آسے. ہے وصیت کا محل مرنے پر تیار ہے تو, خود کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے, خود کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو. غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی للہ, ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ. مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ, بولے مولا بھی چالیس برس جینا ہے, بولے مولا بھی چالیس برس جینا ہے. نام بے قسمی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے, حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزاد, حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزاد بھی ہے. تبصر کو تو ہم سے قبول فرما اور اس کے عطا کردہ ثواب کو حاضرین مجلس کے تمام گزشتگان والد کے ارواح کو بخش دے.
ہم نے نہاد سے یہاں پر چار مجالس کا سلسلہ شروع ہے جس کو مولانا محمد عسکری خطاب کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پابندی وقت شرکت کریں, اور ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحوم ہدایت حسین کے لیے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد. خداوند متعال بندوں کی ہدایت کرتے ہوئے، انہیں سعادت و فلاح کا راستہ دکھاتے ہوئے، دنیا و آخرت میں انہیں سرخرو کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا بس ایک ہی راستہ ہے، اپنا رخ موڑ دو دین توحید، دین حنیف، دین یکتا پرستی کی طرف.
نعرہ سلام.
وہ دین جو تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے، تمہاری فطرت پر وہ دین بوجھ نہیں ہے، جو تمہارے فطری تقاضے ہیں ان کی اگر تکمیل چاہتے ہو تو اس کا بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس دین توحید کے سائے میں آ جاؤ. یہی دین ہے جو تمہاری فطری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. چونکہ یہ دین مطابق فطرت ہے اور فطرتیں بدلتی نہیں ہیں، زمانے کے بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں، فطرت نہیں بدلتی. جو فطرت آج سے ہزاروں سال پہلے تھی وہی فطرت آج بھی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، خلق خدا میں، فطرت خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جب فطرت میں تبدیلی نہیں ہے تو جو دین مطابق فطرت ہے اس میں تبدیلی کہاں سے ہوگی؟ یہ کہنا کہ دین پرانا ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے کا بنا ہوا دین ہے، اس زمانے کے حالات اور تھے، آج کے حالات اور ہیں. اس زمانے کا انسان جاہل ہوا کرتا تھا، آج کا انسان پڑھا لکھا ہے. اگر قوانین حالات کے تحت بنائے جائیں تو حالات بدلنے سے دین کو، قانون کو بدل جانا چاہیے، لیکن جو قانون اور جو دین فطرت کے مطابق بنے تو نہ فطرت بدلے گی نہ وہ دین بدلے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اگر دین کو اللہ نے حالات کے تحت بنایا ہوتا تو آپ کا تقاضا صحیح تھا کہ اب وہ دین اس زمانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کارگر نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. لیکن جو دین فطرت کے مطابق بنایا گیا ہے تو نہ فطرت میں تبدیلی ہے. میں فطرت انسان میں کل بھی انسان کو کھانا چاہیے تھا آج بھی کھانا چاہیے، کل بھی انسان کو پیاس لگتی تھی آج بھی پیاس لگتی. وہ سارے تقاضے جو فطری تقاضے ہیں، کوئی بھی ایک تقاضا ایسا نہیں ہے جو بدل گیا ہو. لہذا یہ کہنا کہ زمانہ بدل گیا لہذا دین بھی بدل جانا چاہیے، یہ اس وقت معقول ہوتا جب دین کو حالات کے تحت بنایا گیا ہوتا. لیکن خدا نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ولا تبدیل لخلق اللہ. تو خدا نے انسان کی فلاح کے لیے، انسان کو سرخرو بنانے کے لیے، انسان کو کامیاب بنانے کے لیے، انسان کے فطری تقاضوں کے تکمیل کے لیے جو چیز مشخص اور معین کی، اس کا نام دین توحید ہے، دین یکتا پرستی. اب اللہ کی اس دعوت کے مقابلے میں بندوں کا رد عمل یکساں نہیں ہے. کچھ وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں اس پیغام کو، منکر ہیں، انہیں قبول ہی نہیں ہے. کچھ وہ ہیں جنہوں نے مان تو لیا ہے لیکن عمل کا میدان جہاں آتا ہے وہاں سستی دکھاتے ہیں. مان تو لیا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، 1400 سال پہلے بھی دین ہماری ضرورت تھی، آج بھی ہماری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عمل کا میدان جب آتا ہے تو سستی دکھاتے ہیں. سستی کی بھی کئی قسمیں ہیں. کچھ لوگ سست ہیں عقیدے کے مرحلے میں، کچھ عقیدے کے مرحلے میں تو سست نہیں ہیں. آپ ان کے عقائد سن لیجئے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 100% بالکل پرفیکٹ عقیدہ ہے. کچھ عمل کے مرحلے میں آ کر کے سست ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، حج کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، خمس کون نکالے. اور کچھ نہیں، عقیدے کے معاملے میں بھی پرفیکٹ ہیں اور عمل کے معاملے میں بھی ماشاءاللہ، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اول وقت نماز پڑھ لیں گے، کبھی نماز ان کی چھوٹتی نہیں ہے، روزہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے، حج اپنے وقت پر انجام دے دیا، خمس و زکات ایک پیسہ ان کے ذمے باقی نہیں ہے. لیکن اخلاق کا مرحلہ جہاں آتا ہے وہاں سست ہو جاتے ہیں. کیونکہ دین کیا ہے؟ دین عقائد کا نام ہے، دین عمل کا نام ہے، دین اخلاق کا نام. عقیدہ، عمل، اخلاق، یہ تین اجزاء ہیں دین کے، ان کے بغیر دین ادھورا ہے. عقیدہ صحیح نہیں ہے، دین بیکار ہے. وہاں اگر کوئی کھوٹ ہے، عقیدے میں کھوٹ ہے، دین بیکار ہے. عقیدہ صحیح ہے، عمل میں کوئی کمی ہے نہیں، عمل نہیں ہے، دین بیکار ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. یا عمل ہے مگر اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے، عمل مختلف، کسی بھی ایک چیز میں اگر سستی آ گئی تو پھر وہ دین باقی نہیں رہ جاتا. دین خدا نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا دین ہو جاتا ہے، اکبر کا بنایا ہوا دین الہی بن جائے گا، وہ دین نہیں ہے. عزیزو، مگر ہم عملی طور پر اگر دیکھیں تو بہت کم ایسے افراد ملتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے بھی مستحکم ہوں، عمل کے میدان میں بھی مستحکم ہوں اور اخلاق کے میدان میں بھی مستحکم ہوں. یہ ضعف دین، یہ سستی دین کے میدان میں، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے عمل میں ہو، چاہے اخلاق میں ہو، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے. کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ آ گئے تھے، سبب کیا تھا؟ پہچانتے نہیں تھے امام حسین کو، جانتے نہیں تھے امام حسین کو، واقف نہیں تھے امام حسین کو، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ابھی آئی سی کے مجلس میں نے عرض کیا تھا، اچھی طرح سے پہچانتے تھے، اصل امام کو دعوت دیا تھا. دیکھیے، کربلا میں جو لشکر امام حسین کے مقابلے میں تھا، اس میں 5 قسم کے لوگ تھے. کچھ تو خوارج تھے، کچھ وہ تھے جن کا تعلق خوارج سے تھا، کچھ وہ تھے جن کو انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے، مسخ ہو چکے تھے، شبر جیسے افراد جن کو خطاب کر کے امام نے خود کہا تھا انما انت بہیما، تو جانور ہے، انسان نہیں ہے، تو جانور ہے. غیر سمجھ، امام اگر کسی کو کوئی لفظ کہہ رہے ہیں تو غصے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا جیسے تو نہیں نا ہے، غصے میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، جوش میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. امام کے ذہن سے نکلا ہوا جملہ اگر کوئی امام کہے تو جانور، واقعا وہ جانور ہے. امام کی برزخی آنکھیں اس کی شکل کو پہچان رہی تھی کہ دیکھنے میں یہ انسان ہے لیکن حقیقت میں یہ جانور ہے. تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جن کے دل میں امام حسین کے لیے نرم گوشہ بھی تھا. لفظ محبت میں استعمال نہیں کروں گا، میں لفظ محبت کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کہوں گا کہ امام سے محبت کرتے تھے، نرم گوشہ تھا، امام کو پہچانتے تھے، امام کو حق سمجھتے تھے، یزید کو باطل سمجھتے تھے. عمر سعد کی فوج میں ہے، حق امام حق کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. باطل کس کے ساتھ؟ یزید کے ساتھ. پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈر اور خوف کی بنا پر آ گئے تھے. ابن زیاد نے دھمکیاں دی تھی. یاد رکھیے کہ کوفے کا اکثر لشکر وہ کربلا میں جو لشکر امام حسین کے مقابلے میں عمر سعد کی قیادت میں, اس میں زیادہ تر لوگ کوفے کے ہیں. شام کے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, کمانڈر آئے ہوں گے شام سے. اکثر فوج جو عمر سعد لے کر کے آیا تھا کربلا میں وہ کوفے سے لے کر کے آیا تھا. ابن زیاد نے دھمکی دی تھی انہیں, جاؤ کربلا ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے, تمہاری عورتوں کو اسیر بنا لیں گے. خواتین کی عزت خطرے میں تھی, ان کی ڈر کے مارے چلے آئے تھے. اپنی جان خطرے میں تھی, ڈر کے مارے چلے آئے تھے. چلو جائیں گے, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جنگ ہی ہو جائے گی. چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کوفے سے ہزار کا لشکر چلتا تھا, جس کو جہاں موقع ملتا تھا راستے سے بھاگ جاتا تھا. کربلا پہنچتے پہنچتے 300-400 کی فوج رہ جاتی تھی. بھیجتا تھا وہاں سے ہزار, یہاں آتے آتے 300-400, جس کو جہاں موقع ملا ڈر کے مارے آ جاتے تھے. کچھ وہ تھے جو لشکر عمر سعد میں تھے مگر دعا امام حسین کے لیے کر رہے تھے, اللہم انصر حسینا, خدایا کامیابی امام حسین کو دے دے, مدد کر حسین کی. کچھ وہ تھے جن کے دل میں نرم گوشہ امام حسین کے لیے ہے, امام حسین کی معرفت ہے, پہچانتے ہیں حق حسین کے ساتھ ہے, یزید باطل ہے. لالچ میں آئے تھے. یزید نے لالچ, ابن زیاد نے لالچ دی تھی, سونے کی تھیلیاں دکھائی تھی, کچھ کیش دے دیا تھا کچھ آنے کے بعد ملے گا, اس لیے گئے تھے کربلا. مقاتل میں ملتا ہے کہ جب عصر عاشورا امام حسین کے خیمے پر حملہ ہوا ہے, لوٹ مچی ہے, ایک شقی جناب فاطمہ کبرا کے کانوں سے بالیاں کھینچ رہا ہے, رو رہا ہے, رو بھی رہا ہے. جناب فاطمہ کبرا نے فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ کہا تمہاری مظلومیت پہ رو رہا ہوں. تو ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کھینچ کیوں رہا ہے؟ چھین کیوں رہا ہے؟ سنیں گے جواب کیا ہے, یا خذوہا غیری, میں نہ چھونوں گا کوئی اور چھین لے گا. لوٹنا تو تمہارے مقدر میں ہے ہی, تو میں ہی کیوں نہ لوٹ لوں. عجیب ہے, سبب کیا ہے؟ دین کی کمزوری ہے, ضعف دین ہے. کچھ تھوڑے سے افراد وہ تھے جو جاہل تھے, نادان تھے, جنہیں پتا نہیں تھا, جو امام حسین کو یہ جو ہے جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے. قبائلی یہ جو ہے نظام تھا, سردار قبیلہ نے جو کہہ دیا قبیلے والے مان لیتے تھے, سردار قبیلہ کو ابن زیاد نے خرید لیا. سردار قبیلہ نے آگے بیان کر دیا کہ الیاذ باللہ خلیفہ وقت کے خلاف ایک خارجی نے خروج کیا ہے, اس کے خلاف لڑنا واجب ہے, ثواب ہے, بھائی سے اجر ہے, چلو کربلا. وہ لوگ کربلا آ گئے تھے کاہے کے لیے آئے تھے؟ ثواب کے لیے آئے تھے. کچھ لوگ وہ تھے, جہالت ہے, نادانی, پہچانتے نہیں امام کو, معرفت نہیں ہے امام کی, اسی لیے معرفت کا حکم ہے کہ امام وقت کی معرفت حاصل کرو. انہیں معرفت نہیں تھی امام کی. کربلا میں آئے تھے سردار زمانان جنت کا سر قلم کر رہے تھے جنت کے لالچ میں, جنت کے لالچ میں آئے تھے. تو یہ جتنے بھی کربلا میں ہیں دین کو تو مان رہے تھے, چاہے وہ خوف کے بنا والے رہے ہوں یا یہ جو لالچ میں آئے ہوں یا جہالت میں آئے ہوں, دین کے تو قائل تھے مگر کمزور تھے دین میں, سست تھے, یا عقیدہ کمزور تھا یا عمل کے میدان میں یا اخلاق کے میدان میں کمزور تھے, جس کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا ظلم کربلا کے میدان میں سامنے آیا. خود سید الشہداء نے کربلا جانے جاتے وقت راستے میں جو خطبے دیے ہیں وہیں پر ایک جملہ امام کا ہے, فرماتے الناس عبید الدنیا والدین لعقن علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم وَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ. لوگ بندے خدا نہیں ہیں, بندے دنیا ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی نہیں, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو صبح سے شام تھا, صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھتے, ان کی بات کر رہے ہیں امام حسین. الناس عبید الدنیا, لوگ بندے دنیا ہیں. پھر دین کیا ہے؟ والدین لعقن علی السنتہم, دین ان کے دل میں نہیں ہے, زبان پہ رکھا ہوا ہے. یحوطون, گھماتے رہتے ہیں, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. کب تک؟ ما درت معایشہم, اس وقت تک جب تک دین ان کی زندگی کے مسائل سے ٹکراتا نہیں ہے. اذا محس بالبلاء, جب امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں, جب دین کی قیمت چکانی پڑتی ہے, جب لا الہ الا اللہ کی قیمت چکانی پڑتی ہے, اللہ اکبر کہنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے, کبھی جاب خطرے میں پڑ جاتی ہے, کبھی کاروبار پہ اثر پڑتا ہے, کبھی عزت و آبرو خطرے میں پڑتی ہے, کبھی سماج کے تانے سننے پڑتے ہیں, تو قلت دیانون, اور پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں. بات تری تو نکلے کربلا میں, اتنے سارے لوگ تھے, کون آیا ساتھ دینے کے لیے؟ کل 72 لاکھوں, یہ جو مسلمان تھے نا اس وقت, پیغمبر نے حدیث غدیر کو 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں جو بیان کیا تھا, تو سارے کے سارے تو حج پہ نہیں چلے آئے تھے. لاکھوں مسلمان چھوڑ کے پیغمبر گئے تھے, پیغمبر کی رحلت کو بھی 50 سال ہو گیا تھا, فتوحات کا سلسلہ ایران وغیرہ تک سب پہنچ چکا تھا, کتنے مسلمان ہو چکے تھے. اتنے سارے میں کل 72 نکلے, یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہمیں خبر نہیں تھی. امام نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی مدینے سے لے کر کے کربلا تک کے دوران, مکے جان بچانے کے لیے امام حسین نہیں آئے تھے, مگر امام حسین جانتے نہیں تھے کہ یزید کو مکے کے تقدس کا کہاں خیال ہے, کو پہلے سے معلوم ہے کہ اتنے خبیث افراد ہیں جن کے لیے مکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مکہ کعبہ تو پتھر ہی ہے نا, جو امام کی حیثیت کو نہیں سمجھتا ہے وہ کعبے کی حیثیت کو کیا سمجھے گا؟ کعبے کی حیثیت کیا ہے؟ امام جانتے تھے, امام اس لیے نہیں آئے تھے کعبہ جو ہے جائے امن الہی ہے, وہاں پہ ہماری جان بچ جائے گی. مکے اس حکمت عملی کے تحت آئے تھے کہ حج کا زمانہ ہے, پورے عالم اسلام سے گوشے گوشے سے حجاج مکے آئیں گے, حسین کا پیغام پورے عالم اسلام میں پھیل جائے گا. اب مکے میں جتنی تقریریں امام حسین نے کی, اتنے خطبے دیے ہیں, مختلف لوگوں سے ملے ہیں, اکٹھا بھی سب سے ملتے تھے, الگ الگ ہر طبقے سے, شاعروں سے الگ, علماء سے الگ, تاجروں سے الگ, ہر ایک سے باقاعدہ میٹنگ ملاقات. کاہے کے لیے ملاقات کر رہے تھے؟ بتانے کے لیے کہ حالات کیا ہیں. تو یہ نہ کہے کہ ان کو پتا نہیں تھا. عام طور سے کوفے والوں پر الزام لگایا جاتا ہے, کوفے والوں نے غلطی تو کی ہے, لیکن صرف کوفے والوں نے غلطی نہیں کی ہے, مدینے سے کتنے لوگ آئے تھے؟ آغاز تو وہیں سے ہوا تھا. مدینے والوں سے بہتر امام حسین کو کون پہچانتا تھا؟ ان سے بہتر کون پہچانتا تھا؟ کتنے لوگ مدینے سے آئے تھے کربلا؟ بالکل 72 ہے نا, 72 میں 11 کا تعلق, 11 سے 12 کا نام آتا ہے, یہ لوگ جو تھے وہ ایرانی افراد تھے جو کہ مقیم تھے کوفے کے اندر, 11 سے 12 کو آتے ہیں. بنی ہاشم کے شہدا کی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ 18 کہے جاتے ہیں نا, 18 بنی, 18 میں علی اصغر بھی, یاد رکھیے گا, 18 میں قاسم بھی ہیں, 13 برس کے قاسم بھی 18 میں ہیں, عبداللہ ابن حسن 10 برس کے وہ بھی 18 میں ہیں, اون و محمد 18 میں ہیں. جوان کتنے آئے تھے؟ بنی ہاشم کتنے تھے اس وقت؟ کچھ تو وہ تھے ان کو امام روک کر کے آئے تھے, جیسے یہ جو ہے محمد حنفیہ, کچھ بیمار تھے عبداللہ ابن جعفر, لیکن وہ 30 نوجوان جنہیں لے کر کے امام ولید کے یہ جو ہے دربار میں گئے تھے, وہ 30 کے 30 آئے. قلت دیانون, جب دین حقیقی کی بات آتی ہے, جب قربانیاں دینے کی بات آتی ہے, قلت دیانون, تو لوگ دیندار کم رہ جاتے ہیں. تو دین میں سستی, دین ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ دین جو ہے مطابق فطرت بھی ہے, ہماری مصلحت دین میں, ہماری سعادت دین میں, فلاح دین میں. بڑی وجہ یہ ہے کہ اہمیت دین کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو, احساس نہیں ہے دین کی قدر و قیمت کیا ہے, کتنا قیمتی ہے دین. آیا دین ہماری زندگی میں اس کی یہ جو ہے پرائمری پوزیشن ہے یا سیکنڈری ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا, کچھ چیزوں کی حیثیت یہ جو بنیادی ہوتی ہے, بنیادی چیزوں میں ہم کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے, سیکنڈری چیزوں میں ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی صاحب ہیوسٹن میں آئے, گھر چاہیے ان کو, جاب تو مل گئی, گھر نہیں مل رہا ہے, مکان نہیں مل, مکان کے لیے پریشان ہے. ایک صاحب نے کہا, اچھا آپ کے پاس مکان نہیں ہے, ہمارا مکان ہے, لے لیجیے, فری میں دیں گے, کوئی کرایہ بھی نہیں, مفت میں. ارے واہ, قسمت جاگ گئی. بس ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ آپ آج سے کھانا نہیں کھائیں گے, آپ آج سے کھانا نہیں کھائیں گے. مانیں گے آپ شرط؟ سمجھوتا کریں گے؟ खाना हमारी बुनियादी जरूरत है ना भाई। सड़क पे सो लेंगे मगर आपके घर में नहीं रहेंगे, खाना कैसे छोड़ सकते हैं? जो जरूरतें ये जो बुनियादी होती है उन पर हम समझौता नहीं करते। अच्छा उनको अच्छा ठीक है खाना खा लीजिएगा, खाना खा लीजिएगा मगर आप ये जो है गोश्त नहीं खाएंगे, आप खट्टा नहीं खाएंगे, हैदराबाद से आए थे खट्टा खट्टा नहीं खाएंगे आप, शर्त यह है मकान नहीं मिल रहा है। तो खटास जो है ये जो है बुनियादी जरूरत नहीं है, खाना बुनियादी जरूरत है, छोड़ने में तैयार हो जाएंगे ना। चलो भाई ठीक है खट्टा नहीं खाएंगे, बहुत से लोग नहीं खाते, मर तो नहीं जाते, हम भी नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं ठीक है मंजूर है। दाल नहीं खाएंगे, कौरमा नहीं खाएंगे, मसलन खाने की बहुत सारी किस्में है ना, तो एक खाना है और एक खाने की अकसाम है। खाना हमारी बुनियादी जरूरत है, देखो किस्में हैं वो हमारी बुनियादी जरूरत नहीं है। जहां बुनियादी जरूरत होती है वहां समझौता नहीं किया जाता है, और जहां के ऊपर सानवी जरूरत होती है वहां समझौता हो जाता है। हम पहले ये तय कर ले कि दीन हमारी बुनियादी जरूरत है या सानवी। दीन ग़िज़ा का नाम है, खटास का नाम दीन नहीं है। दीन खाने का नाम है, दीन स्टू और कोरमे का नाम नहीं है। दीन के बारे में समझौता मुमकिन नहीं है। हर चीज छिन जाए इंसान से, अगर दीन मौजूद है तो कुछ नहीं छिना। इमाम हुसैन ने रोजे अरफा यही तो कहा था ना, यही तो कहा था ना दुआ अरफा में, अरसान पढ़ते हैं आप लोग माशाल्लाह से, इलाही माज़ा वजदा मन फकदक, खुदाया जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। वमल्लज़ी फ़क़द मन वजदक, और जिसे तू मिल गया उसने क्या खोया। कुछ ना मिले जिंदगी में, फकत जिंदगी में खुदा अगर है, खुदा से मुराद खुदा के अहकाम, मतलब खुदा कोई चीज तो नहीं है जिसको हम जेब में रख लेंगे। खुदा यानी खुदा के अहकाम, उसकी तालीमात, उसके फरामीन, जिसकी जिंदगी में इसी खुदा के अहकाम और फरामीन के मजमुए का नाम क्या है, दीन है। जिसकी जिंदगी में दीन आ गया उसके जिंदगी में सब कुछ मौजूद है, जिसकी जिंदगी में दीन नहीं है उसके जिंदगी में कुछ नहीं है। महल में बैठा रहे इंसान, बेहतरीन सवारी हो, बैंक बैलेंस हो, ओहदा हो, बादशाह है, मुल्क बन गया है, पूरी दुनिया का भी हाकिम चाहे बन जाए, अगर खुदा नहीं है तो कुछ नहीं है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम, की खिदमत में एक शिया था जो हर साल आता था अर्ज़ अदब के लिए, ज़ियारत के लिए इमाम की, ज़ाहिर से बस ज़ियारत फकत उनकी ये जो है शहादत के बाद तो नहीं ना होती है, उनकी हयात में भी ज़ियारत है, बल्कि असल ज़ियारत तो वही है, बाद में तो ज़ाहिर से बात हम फकत एक तजदीद अहद करने जाते हैं। हर साल आता था, एक साल नहीं आया, उसके वतन के लोग, उसके गांव के लोग, शहर के लोग आए थे इमाम के पास। इमाम ने पूछा उनके बारे में, पूछा वो जो आया तो जो भी नाम उनका रहा हो क्या हाल है उनका। मौलाना पूछिए उनका हाल तो बहुत खराब है। क्या बात है? वो कारोबार उनका ठप हो गया है, बिजनेस खराब हो गया है, बेचारे बहुत दाने दाने को मोहताज हो गए, इसीलिए तो आ नहीं सके आपकी खिदमत में, वरना हर साल आते थे ज़ियारत के लिए। इमाम ने कहा जब मैं पूछ रहा हूं हाल हाल में, माल और नहीं पूछ रहा हूं, कैफा दीनो, उनका दीन कैसा है ये बताओ मुझे। कहे मौला कमाओ तो हिब, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही है, आपका पसंदीदा दीन उनका दीन है। इमाम ने फरमाया फिर तुम उन्हें गरीब क्यों कहते हो। वल्लाह वल गनी, दौलत का छिन जाना ये गुर्बत नहीं है, दीन अगर किसी का छिन जाए वो गरीब है। अल मसलूब मन सोलेबा दीनो, कहते हैं डाका पड़ गया फला के घर, लुट गया, जिसके घर में डाका पड़ जाए मालो दौलत छिन जाए उसे डाका ज़दा नहीं कहते हैं, लुटा हुआ वो है जिसका दीन लुट जाए। जैसे माल पे डाका डाला जाता है वैसे दीन पे भी तो डाका डाला जाता है ना। आज इस्लाम दुश्मन ताकतें सिर्फ हमारे कुदरती ज़खायर पे कब्जा नहीं करती, सिर्फ तेल के कुएं पे कब्जा नहीं करती हैं, तेल के कुएं पे कब्जा कर लेती तो इतना ज्यादा सदमा ना होता। جتنا وہ ہمارے دین کے اوپر ڈاکہ ڈال, پوری کوشش ان کی یہی ہے کہ تیل کے کنویں جب دین پہ ڈاکہ ڈال لیں گے, جوانوں کا دین چھین لیں گے, تو کنویں تو خود بخود ہمارے پاس چلے آئیں گے. المسلوب و منسولبہ دینو, لٹا ہوا وہ ہے جس کا دین لٹ جائے, جس کا دین چھن جائے. اللہ پوری طاقت سے آج اسی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے, کسی طریقے سے نوجوانوں کا دین چھن جائے. جتنے سارے یہ جو ہے پروگرام بنائے جاتے ہیں, حتیٰ کھلونے جو بن رہے ہیں, کھیل جو بن رہے ہیں, گیم جو آج بنائے جا رہے ہیں, گیمز کے ذریعے لوگوں کا جو ہے وہ دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب نوجوانوں کا بچوں کا دین چھن جائے گا تو غیرت چلی جائے گی. بے غیرتوں کے اوپر قابو پانے کے لیے فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر لڑے ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. پوری کوشش آج کی بات نہیں, ہمیشہ یہی رہا ہے, ہمیشہ یہی رہا ہے لوگوں کا دین چھین لیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں بہت غریب ہوں. غربت کسے کہتے ہیں, دولت کسے کہتے ہیں, کیا چیز ہمارے پاس موجود ہو کہ ہم مالدار کہے جائیں, اور کون سی چیز اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم غریب ہیں. ایک تو غربت اور امارت کا وہ تعارف ہے جو ہمارے درمیان میں رائج ہے. اگر بینک بیلنس اچھا ہے, اچھی سیلری ہے, اچھی جاب ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھی بنگلہ, اچھا بنگلہ ہے, ماشاء اللہ بڑے مالدار آدمی ہیں جو ہمارے یہاں. اور اگر نہیں, گاڑی پھٹی پرانی گاڑی ہے یا ہے ہی نہیں ہے, بےچارے پیدل جاتے ہیں, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, تو یہ بہت غریب آدمی ہے. غربت اور امارت, مولا سے آ کے وہ کہتا ہے مولا میں بہت غریب ہوں. مولا نے پوچھا کہا کہ نہیں نہیں تم غریب نہیں ہو, تم تو بہت مالدار. کہا نہیں مولا مذاق نہیں کر رہا ہوں, فاقے ہو رہے ہیں گھر میں, کھانا بھی نہیں پکا ہے گھر میں, بچے بھوکے ہیں. مولا نے کہا نہیں تم بہت مالدار ہو. اس کا انکار, مولا کا اصرار, وہ کہتا نہیں میں غریب ہوں. مولا کہتے تم دولت مند ہو. آخر مولا نے اس سے ایک سوال کر لیا, یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں, تمہارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں. محبت علی کیا ہے؟ یا علی حبو کا ایمان. محبت علی فقط نعرے کا نام نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جو دین ہے وہی محبت علی ہے, جو عشق علی ہے وہی دین ہے. محبت علی اور دین دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ محبت ہے مگر دین نہیں ہے, دین ہے اور محبت نہیں ہے. نہیں, اگر محبت نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے, اور دین نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے. یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق, حدیث ہے پیغمبر کی. علی تمہاری محبت ہی دین ہے, اور تم سے بغض و نفرت ہی کا نام کفر ہے. یہ بتاؤ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں, تمہارے دل میں دین ہے یا نہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لوں, مولا بھائی یہی تو ایک جینے کا سہارا رہ گیا ہے, یہی تو جینے کا سہارا ہے. اچھا بتاؤ یہ محبت بیچو گے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب محبت کے خریدار موجود تھے, آج کی بات نہیں ہے. آج تو کوئی خریدنے والا بھی نہیں ہے, ایک زمانہ تھا, ابھی عرض کروں گا. آج بھی نہیں, وہ نہیں رہ گیا جو قیمت ملتی تھی اس وقت. بتاؤ یہ محبت کا سودا کرو گے, بیچو گے؟ کہتا ہے مولا پوری دنیا کی بھی دولت کوئی دے دے تو میں بیچنے کو تیار نہیں ہوں. کبھی تو اپنے کو غریب کیوں کہتا ہے؟ تجھ سے بڑا دولت مند کون ہے؟ عزیزو یہ وہ زمانہ ہے جب معاویہ نے محبت علی کا سودا کرنے کے لیے خزانے کا منہ کھول رکھا تھا. ایک نمونہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں, ایک نمونہ علی کا, ایک چاہنے والا جس کے دل میں عشق علی ہے, محبت علی ہے, جس کے دل میں دین خدا ہے, دین فطرت جس کے دل میں, دین توحید جس کے دل میں جاگزی ہے, جس کا نام ہے حجر ابن عدی. عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد, اگر خدا چاہے تو دشمن ہی خیر کا وسیلہ بن جاتا ہے. تکفیری داعشیوں نے حجر ابن عدی کی قبر کی توہین کرنا چاہا تھا, ان کی عظمت کے اجاگر ہونے کا باعث بن گئے. جسارت ہوئی, گستاخی ہوئی قبر کے ساتھ, تو زمانے نے دیکھا نا تر و تازہ لاش عظمت حجر. بہت سارے حجر ابن عدی کو پہچانتے بھی نہیں تھے. حجر ابن عدی علی کے چاہنے علی کا چاہنے والا ہے، محب علی ہے، عاشق علی ہے، علی کی شہادت ہو چکی ہے، معاویہ حاکم کل بن چکا، صلح حسن بھی ہو چکی ہے، پورے عالم اسلام کا حاکم بن چکا، چن چن کے اب شیعیان علی کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، حضرت ابن علی کو گرفتار کیا گیا، پورے خاندان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے کوفے سے ان کو شام لے جایا جا رہا تھا، معاویہ کو خبر ملی کہ شام لایا جا رہا ہے، فوراً خط لکھا ان کو لے کے میرے پاس نہ آنا، چونکہ علی والے جب دربار میں آ جاتے ہمیں ذلیل کیے بغیر نہیں رہتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں ہم، جس کے پہلے ہو چکا ہے نا، خاتون آئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، مرد آئے اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کا معاملہ وہی تمام کرنا راستے ہی میں، معاویہ نے ایک یہ جو ہے بلینک چیک دے دیا، کورے کاغذ پر دستخط کر کے، سودا کرو خرید لو انہیں، محبت علی کا سودا کر لو، بلینک چیک، کورا کاغذ، جو قیمت چاہے حضر لکھ لے، کورا کاغذ اس لیے بھیجا تھا کہ معاویہ یہ کہنا چاہتا تھا محبت علی وہ شے ہے جس کی قیمت معین کرنے کا میرے پاس یارہ نہیں ہے، میں اس کی قیمت نہیں معین کر سکتا، جو قیمت چاہے حضر ابن عدی یہاں لکھ لے، کسی صوبے کے گورنر بننا چاہتے ہیں دینے کو تیار، زمین، باپ، غلام، کنیز، سونا، چاندی، درہم، دینار، جو انہیں چاہیے، جتنا چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، فقط عشق علی سے دستبردار ہو جائے، اور اگر تیار نہیں ہوتے دوسرا راستہ ہے قتل، دوسرا راستہ قتل ہے، حجر ابن عدی کے سامنے یہ جو ہے راستے میں جب پہنچ چکے تھے مقام عذرا پر، جہاں پر ان کی یہ جو ہے شہادت واقع ہوئی ہے، جہاں ان کا مقبرہ ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ خط پہنچا معاویہ کا، قافلہ رکا، کمانڈر نے معاویہ کا خط حجر کے سامنے رکھا، حجر سودا کر لو، کیا چاہیے بولو، کیا چاہیے؟ حجر نے کہا کہ ساری دنیا کی دولت بھی دو گے تو عشق علی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، کہا تو مرنے کو تیار ہو جاؤ، کہاں وہ تیار ہے، عشق علی کے مقابلے میں، محبت علی کے مقابلے میں زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، زندگی تو انہی کا صدقہ ہے، انہی کا صدقہ ہے زندگی، مرنے کو تیار، اکیلے نہیں، تمہاری اولاد بھی ماری جائے گی، وہ بھی قربان، بس جب اولاد کے مرنے کی بات آئی تو کہا مگر ہماری ایک درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرنا، پھر مجھے قتل کرنا، بڑی عجیب بات ہے یہ، دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں مگر ہمارا بچہ زندہ رہے، یہی ہوتا ہے نا، ہم مر جائیں اپنے سامنے اپنے بچے کے مرنے کی تمنا کوئی نہیں کرتا ہے، سب کی خواہش یہی ہوتی ہے پہلے مجھے مار دے، کیا پتا کہ معاویہ کا دوسرا خط آ جائے اور ہمارا بچہ یہ جو ہے بچ جائے، دس منٹ بھی دس منٹ ہوتا ہے نا، لیکن جناب حجر کی عجب خواہش ہے، کہتے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو بعد میں مجھے قتل کرو، کیوں حجر، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، حجر قیامت تک کے والدین کو اپنے بچوں کے سلسلے میں پیغام دے کے جا رہے ہیں، آج والدین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بچوں کا کیریئر، بچوں کا فیوچر سنبھالنا ہے، بچوں کا مستقبل بنانا ہے، حضر بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کا کیریئر کیسے بنتا ہے، کس چیز سے بنتا ہے، بچوں کا کیریئر اس چیز سے نہیں ہے کہ انہیں اچھا کھانا کھلائیں، اچھا کمرہ دیں، اچھی گاڑی دیں، اچھے کالج میں بھیج دیں ان کو، بچوں کا فیوچر یہ ہے کہ بچے دیدار بنے، بچے مومن بنے، ایمان کامل پایا جائے ان کے یہاں، حجر کہتے ہیں پہلے میرے بچے کو قتل کرو بعد میں مجھے، کیوں حجر کہتے ہیں ابھی میرے بچے کا دل عشق علی سے مالا مال ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میرا بچہ میری شہادت کو دیکھ کر کے اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مرنے کے بعد وہ عشق علی کا سودا کر لے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ میرے سامنے اس حال میں دنیا سے جائے اس کا دل عشق علی سے لبریز ہو اور اس کی آخرت سنور جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد لغزش آ جائے اس کے لئے، حجر کہتے ہیں کہ بچوں کا فیوچر کیا ہے، بچوں کا فیوچر یہ ہے کہ بچے دنیا سے دیدار جائیں، حیات، زندہ رہ جانا، اچھا مکان،
اچھی گاڑی، اچھی جاب، اچھی تنخواہ، بہترین بزنس اچھی چیز ہے، لیکن دین کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مومن کبھی بھی ڈر کے دین کا سودا نہیں، نہ لالچ میں دین کا سودا کرتا ہے. یوبل سعد کی فوج والے اگر واقعی مومن ہوتے، واقعی دیندار ہوتے، تو یہ سستی نہ ہوتی، یہ زوف نہ ہوتا. نہ مومن جاہل ہوتا ہے، نہ مومن لالچی ہوتا ہے، نہ مومن بزدل خوف زدہ ہوتا ہے. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا. مومن کی شان ہے کہ فقط وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے. ابن زیاد کی نے دھمکی دیا اور تم کربلا چلے آئے، ابن زیاد نے جو ہے لالچ دیا اور تم کربلا چلے آئے. تم اتنے نادان ہو، تم اتنے جاہل ہو کہ تمہیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں، پہچانتے نہیں ہو. مومن وہ ہے، دیدار وہ ہے جہاں پر علم بھی ہے، خوف نہیں ہے، لالچ بھی نہیں ہے، دین کا سودا کرنے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں دین سے انحراف سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نجف لاغا میں ہے نا، جس وقت مولا کائنات ظاہری خلافت ان کے پاس آ چکی ہے، حکومت ہے، ایک شخص امام کے دروازے پر آتا ہے، فرماتا ہے طارق ترقنا. طارق اسے کہتے جو رات میں دروازہ کھٹکھٹائے، رات میں آنے والے کو کہتے ہیں طارق. طارق ترقنا، ایک شخص نے رات میں ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ شخص کون ہے؟ اشعث ابن قیس سے منافق ہے، جودہ کا باپ، امام حسن کو زہر جس نے دیا تھا، محمد ابن اشعث جناب مسلم کو جو ہے گرفتار کرنے جو آیا تھا کربلا میں نہر فرات پہ، جس کا پہرا تھا محمد، تو اشعث کے بیٹا، اور یہ بیٹا ہے اور یہ جو ہے بیٹی ہے. ظاہر سے ایسے باپ کا ایسے ہی بیٹا بیٹی ہونا چاہیے. امام کے دروازے پر آتا ہے، امام فرماتے طارق ترقنا بملفوفة فی وعائها ومعجونة شنعتها کأنما عجنت بقیع حیت بریق حیت ام قیعها. رات میں دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ سامنے ایک شخص کھڑا ہے، نام اس کا وہاں نہیں ہے لیکن تاریخوں میں نام اس کا لکھا ہے، اشعث ابن قیس. اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، برتن کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک حلوہ تھا، معجونہ حلوہ، جسے گوندھا تو گیا تھا شہد سے، گوندھا گیا تھا شہد سے، لیکن یہ حلوہ ذریعہ بن رہا تھا علی سے دین کا سودا کرنے کا، دین کے دین فروشی کے لیے، دین کے کسی حکم و قانون کی خلاف ورزی کے لیے بطور رشوت لے کر کے آئے تھے. اشعث ابن قیس کا مقدمہ تھا مولا کی عدالت میں، کل اس کا فیصلہ ہونا تھا، حلوہ لے کر کے آئے تھے تاکہ نرم ہو جائے دل مولا کا ان کے حق میں اور فیصلہ ان کے حق میں مل جائے. ایک حلوہ دے کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ مولا کو خرید سکتے ہیں، پتہ نہیں کس کے دروازے پہ گئے ہو. تمہارے کہنے سے پہلے تمہاری نیتوں کو بھانپ لیتا ہے علی، تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے علی، کہ تم رشوت کو ہدیہ بنا کے پیش کرو علی قبول کر لیں گے نام بدل کے. مولا فرماتے دیکھتے ہی مجھے اتنی نفرت ہوئی، اتنا تنفر ہوا، گویا اس حلوے کو سانپ کے تھوک میں یا اس کے قے میں گوندھا گیا ہو. ایک مومن مال حرام کو، وہ مال جو اللہ کے دین کے مقابلے میں دین کا سودا کر کے جو مال آ رہا ہوا، ہر مال اہم نہیں ہے، ہر مال مبارک نہیں ہے، ہر مال پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مال پہ خوش ہونا ہے جو تقوی الہی کے ذریعے حاصل ہو، حلال دولت کے اوپر دین کی حفاظت کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو جائے، دین کا سودا کر کے نہیں. مولا فرماتے شنعتها کأنما عجنت بریق حیت او قیعها، مجھے اس حلوے کو دیکھ کر کے اتنی نفرت ہوئی جیسے کہ اس حلوے کو شہد میں نہیں گوندھا گیا ہے، سانپ کے تھوک میں، تھوک سے بھی بڑھ کر کے اس کی قے میں گوندھا گیا ہو. سب سے نفرت انگیز وہی ہے نا, اتنا خطرناک ہے یہ. قل تو لہو اصلۃ ام زکات ام صدقہ, کیا لایا ہے؟ میں نے کوئی تیرا کام کیا جس کے بدلے میں لایا ہے, مزدوری ہے یا زکات ہے یا صدقہ ہے؟ اگر زکات یا صدقہ ہے, فذلک محرم علینا اہل البیت, ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. وہ کہتا ہے لا ذا ولا ذات لیکنہا ہدیہ, نہ یہ کوئی صلہ ہے, نہ کوئی صدقہ ہے, نہ کوئی یہ جو ہے زکات ہے, ہم تو ایک تحفہ لے کر کے آئے. اچھا دیکھیے, ہر ایک کو شکار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. شیطان کے حربے سب کے لیے یکساں نہیں ہوتے ہیں. ہم مولوی کو اگر شیطان جو ہے بہکانا چاہے گا تو اس طریقے سے نہیں بہکائے گا جو عام لوگوں کو بہکانے کا ذریعہ ہے. اور عام لوگوں کو بہکانے کا ذریعہ مولا کے پاس آیا, ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ الحدیہ تو لا ترد. اگر کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے, ہدیہ دے رہا ہے, ہدیہ ٹھکرایا نہیں جاتا. ہدیے کا قانون یہ ہے, ہدیہ ٹھکرایا ہے. حتیٰ اگر یہ جو ہے مستحبی روزہ آپ رکھے ہوئے ہیں اور کوئی صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں, کھانا آپ کے پیش کرتے ہیں, تو آپ نہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں, کھا لیجیے. پھر روزے کا کیا ہوگا؟ ہو گیا روزہ. ارے ابھی تو دو گھنٹہ ہوا تھا, دو گھنٹے میں ہو گیا روزہ. کہ روزے گھنٹے سے نہیں ہوتا ہے, روزہ حکم خدا کی تعمیل کا نام ہے. گھنٹوں سے کیا تعلق ہے؟ ورنہ یہ جو ہے گرمی کا روزہ روزہ ہوتا, سردی کا روزہ روزہ نہ مانا جاتا. گھنٹوں سے کوئی مطلب نہیں, حکم خدا ہے, کھا لو اسے. تمہیں روزے کا بھی ثواب ملے گا, مومن کی دعوت قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا, دوہرا ثواب ملے گا. تو ہدیہ رد نہیں کیا جاتا ہے. اور مولا جو ہے ہدیہ لے کے آئے ہیں, وہ اچھا وہ بھی جانتا ہے. اگر یہ ہدیہ علی کے پیٹ میں چلا گیا تو یہ لقمہ حرام اپنا اثر دکھاتا ہے نا. مگر وہ علی ہی کیا ہے جسے دھوکہ دیا جا سکے؟ عام مومن کی شان ہے, عام متقی کی شان. تقوی کی خاصیت معلوم ہے کیا ہے؟ تقوی کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ حق کو باطل میں امتیاز کرنے کی شناخت دے دیتا ہے. یہ تقوی کی فرقان دے دیتا ہے اللہ انہیں, یہ تقوی کی علامت ہے. تو جو عام متقین ہیں ان کی شان یہ ہے کہ حق و باطل میں تمیز دے لیتے ہیں. جو امام المتقین ہے, علی کے سامنے رشوت کو ہدیہ بنا کے لائے ہو, گفٹ بنا کے لائے ہو, امام فرماتے امختبتن انتا امزو جنتن ام تہجر حبلت کر حبول. ارے رونے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے, کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ جنات تجھ پہ سوار ہو گیا ہے یا ہزیان بک رہا ہے؟ تو علی کو دھوکہ دے رہا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ علی کو رشوت اور ہدیے کا فرق نہیں معلوم ہے؟ عن دین اللہ اتیتنی لتخدعنی, کیا تو دین خدا کے ذریعے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اب ایک رشوت ہے, رشوت یعنی ایک گناہ, پورے دین کا سودا نہیں ہو رہا ہے, صرف ایک قانون خدا کا سودا ہو رہا ہے. مولا ایک قانون خدا کی مخالفت کو, ایک گناہ کو سانپ کے زہر سے بدتر قرار دے رہے ہیں. دین کوئی معمولی چیز نہیں. اگر اہمیت دین کو لوگ سمجھ لیتے, دین کو مان تو لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مگر دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. یہ تو علی ہیں, علی کا غلام ابو ذر. جناب ابو ذر کی پوری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. جناب ابو ذر اگر چاہتے تو حکومت وقت ابو ذر کو سونے میں تول دیتی, کیونکہ ابو ذر کوئی معمولی سرمایہ تو نہیں نہ ہے. ابو ذر اس ہستی کا نام ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا آسمان نے کسی شخص پہ سایہ نہیں کیا ہے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اگر ابو ذر حاکم وقت کے ساتھ آ جائیں تو ابو ذر نہیں آ رہے ہیں, صداقت کی سند آ رہی. جس کے ساتھ ابو ذر وہ بھی سچا ہو جائے گا نا. ابو ذر کو خریدنے کی کتنی کوشش کی گئی, سودا کر لیں ابو ذر, مگر ابو ذر جانتے کہ حق کہاں ہے. ابو ذر پہچان رہے کہ حق علی کے ساتھ ہے, سودا کرنے میں تیار نہیں ہوئے. معاویہ کے پاس بھیجیے گئے شاہ, معاویہ نے کہا ہم نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا, ان کی کیا حیثیت ہے؟ چٹکیاں بجاتے سیدھا کر دیں گے ان کو. جیسے ابو ذر پہنچے شام میں, فوراً غلام شام رات میں آتا ہے سونے کی تھیلی لے کر کے, دو چار سکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے آتا ہے. اور آ کر کے ابو ذر کی خدمت میں پیش کیا. ابو ذر نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا مال غنیمت کہیں سے آیا ہے؟ معاویہ اتنا وہ ہو گیا ہے متقی اور پرہیزگار کہ صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں، رات ہی رات میں بانٹنے لگا، کہ نہیں نہیں سرکار یہ غنیمت غنیمت نہیں ہے، تو آپ کے لیے خصوصی گفٹ ہے. ابو ذر نے قبول نہیں کیا، واپس کر دیا، کیونکہ معلوم ہے کہ لقمہ حرام پیٹ میں گیا نہیں، اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. واپس آ گیا، معاویہ تو حیرت، اب کیا کرے، سب سے بڑا حربہ اس کا یہی تھا نا خریدنے کا، سونے کی تھیلیاں. امر آس کہتا ہے نہیں نہیں یہ ہمارا کیس ہے، یہ تم سے سدھرنے والا نہیں، ہمیں دے دو انہیں، تمہارے ذمے. یہ غلام لے لیا معاویہ کا. ابھی جو گیا تھا وہ حکومت کا کارندہ بن کے گیا تھا، اس کا اپنا کوئی فائدہ نقصان نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پیغام لے کے گیا، پیغام واپس آ دیا. غلام سے امر آس نے کہا کہ جاؤ ابو ذر کے پاس، اگر ابو ذر نے یہ تھیلی قبول کر لی تو تم آزاد ہو جاؤ گے. تمہاری آزادی اسی میں ہے کہ ابو ذر تھیلی قبول کر لے. ابھی تک فقط قاصد بن کے گیا تھا نا، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب کیا آپ اس کا اپنا کام بن گیا. آیا جناب ابو ذر کے پاس، ہو پہلے یہ جو ہے مقدمہ چینی تمہید بنائی، حضور دیکھیے ہم لوگ تو کتنی پریشانیوں میں، ہم غلام ہیں، غلامی کی زندگی، اور آپ تو ہمارے مسیحا ہیں، آپ ہی تو ہمارے مسیحا، غریبوں کا درد تو آپ ہی سمجھتے ہیں، غریبوں کے حق میں آواز تو آپ ہی اٹھاتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ مجھے آزادی مل جائے؟ ہاں کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں آزادی مل جائے، تو میری آزادی آپ کے ہاتھ میں. وہ کیسے؟ کہ یہ تھیلی قبول کر لیجیے، معاویہ مجھے آزاد کر دے گا. جناب ابو ذر فرماتے ہیں مجھے تمہاری آزادی کی خواہش ہے، مگر اپنے کو غلام بنانے کی قیمت پر نہیں. میں تھیلی قبول کر لوں گا، تمہیں آزادی مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے میں معاویہ کا غلام بن جاؤں گا. قبول نہیں کیا، بھیج دیا گیا واپس مدینے. مدینے کس طرح بھیجا گیا پتا ہے آپ کو؟ اونٹ کی ننگی پشت پر، ہڈی ہے نا، اتنا لمبا سفر، 1000 میل سے زیادہ کا سفر ہے، چلتے چلتے رگڑ جو لگتی تھی ہڈی کی، ابو ذر کی ران چھل گئی، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے، ہڈیاں نظر آنے لگی ابو ذر کی. ایسا ٹارچر سنا ہے کہیں؟ لیکن پھر بھی ابو ذر جھکے نہیں. یہاں آنے کے بعد دوبارہ یہاں شروع کر دیا جناب ابو ذر نے، حکومت وقت نے جلا وطنی کا حکم دے دیا، جلا وطن کر دیے گئے ابو ذر. جلا وطن ہو کے جناب ابو بھائی بات کیا، چپ رہتے نا، شراب نہیں پینی ہے ابو ذر کو، جوا نہیں کھیلنا ہے ابو ذر کو، غیبت نہیں کرنا ہے ابو ذر، حتی حاکم وقت کی تائید بھی، فقط چپ رہنا ہے، خاموش. مگر ابو ذر جانتے کہ دین ایک پیکج کا نام ہے، دین میں جہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، وہیں دین کا ایک اہم عنصر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دین یہ نہیں کہ آپ اچھے بن جائے، آپ کو تو اچھا بن نہیں ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. خود بھی اچھے بنو، دوسروں کو بھی اچھے بننے کی دعوت دو، خود گناہ نہ کرو، دوسروں کو بھی گناہ کرنے سے روکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ناانصافی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، لوگوں کا مال ہڑپا جا رہا ہے، کیسے خاموش رہ جاتے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جب بے انصافی، ظلم، عدل کے خلاف حرکتیں ابو ذر دیکھتے تھے، ابو ذر کا خون کھول جاتا تھا، اعتراض کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، تم نے لوگوں کا حق مار رکھا ہے. حکومت وقت نے ابو ذر کو یہ جو جلا وطن کر دیا، حکم دیا کوئی بھی ابو ذر کو سیاف کرنے، خدا حافظ کہنے، رخصت کرنے نہیں آئے گا. مولا نے حکومت کے قانون کا خیال رکھے بغیر ابو ذر کو یہ رخصت کرنے کے، اس وقت جملہ کہا ہے مولا نے ابو ذر سے، یا ابا ذر انک غفرت للہ. ایک درس ہے ہم سب کے لیے. کبھی کبھی ہم لوگ دین کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، میدان میں آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ لوگ دین کی خدمت کے لیے آتے ہیں، انہیں بہت کچھ سننا بھی پڑتا ہے، ہمیشہ حلوہ تو نہیں ملتا ہے، بہت کچھ سننا بھی پڑتا ہے، خصوصاً وہ افراد جو واقعاً خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ تھوڑا خدا تھوڑا نفس ملا جلا کے اگر کام کرے تو پھر بھی معاملات سلجھ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف اور صرف خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو سننا بھی پڑتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے ان کے لیے، تو بہت سے لوگ یہ سب دیکھ کر کے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، یا تو دین کا کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی چھوڑو یہ بیکار کی بات ہے، جتنا ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں نہیں جانے کیا کیا ہم پر الزام ہے، ہم نہیں کریں گے، چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. لیکن جو جملہ مولا ابو ذر سے خطاب کر کے کہہ رہے، یہ اگر نصف العین انسان قرار دے دے، نہ کبھی تھکن آئے گی، نہ کبھی خستگی ہوگی، نہ کبھی میدان سے ہٹیں گے. یا ابو ذر انک غضبت للہ، ابو ذر تمہیں گناہ دیکھ کر کے غصہ آیا نا، تم نے غصہ کس کے لیے کیا تھا، لوگوں کے لیے یا خدا کے لیے کیا ہے؟ تم نے غصہ خدا کے لیے کیا. فرج من غضبت اللہ، جس کی خاطر تم نے غصہ کیا امید اسی سے لگانا. یہ اجر عوام سے مت مانگنا کہ یہ تمہاری واہ واہ کریں گے، یہ تمہارے ساتھ آئیں گے. کہ ابو ذر کو سی آف کرنے کوئی آئے ہی نہیں، اتنا بڑا صحابی جا رہا ہے، اتنے بڑے صحابی پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کسی کے کان پہ جو بھی نہ رہیں گی. ابو ذر یہ مت سوچنا، تم نے غصہ اللہ کے لیے کیا ہے، اجر و ثواب کی امید بھی تم اللہ سے لگانا. ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، ان لوگوں کو تم سے خوف ہو گیا اپنی دنیا کے سلسلے میں، کہ اگر تم رہ جاؤ گے یہاں کے اوپر تو ان کی دنیا جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی. تمہارے اعتراضات جب بلند ہوں گے، ہو سکتا ہے عوام ان کے خلاف یہ جو ہیں سرکشی پہ اتر آئیں، بغاوت پہ اتر آئیں، ان کی حکومت خطرے میں پڑ جائے. وخفتہم، اور تمہیں خوف ان سے کس بات کا تھا کہ تم اگر چپ رہ جاؤ گے تو تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارے وجود سے ان کی دنیا خطرے میں پڑ رہی تھی اور ان کی وجہ سے تمہارا دین خطرے میں پڑ رہا تھا، اگر تم خاموش رہ جاتے، چپ رہ جاتے. فترک فی ایدیہم ما خافوک علیہ، جس چیز سے انہیں تم سے خطرہ تھا وہ چیز ان کے حوالے کر دو، چھوڑ دو ان کے ہاتھ میں. انہیں دنیا چاہیے تھی نا، دنیا دے دو انہوں. وحرب بما خفتهم علیہ، اور اس چیز کی حفاظت کو کی خاطر، اس چیز کو محفوظ کر کے تم یہاں سے چلے جاؤ جس کا خطرہ تمہیں ان سے تھا. تمہیں اپنے دین کے بارے میں خطرہ تھا نا، تو اپنا دین لے کر کے تم چلے جاؤ، ان کی دنیا ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دو. وما احوجهم ما منعتهم وما اغناك ما منعوك، جس چیز سے انہیں خطرہ ہے، جس چیز سے تمہیں انہوں نے محروم رکھا ہے، کل قیامت میں تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو چیز تم ان سے بچا کے لے جا رہے ہو یعنی دین، کل قیامت میں انہیں اس کی ضرورت ہوگی. ستعلمو من الرابح غدا والاکثر حصدا، کل یہ پتا چلے گا کون فائدے میں رہا کون نقصان میں. جو ربضہ کے میدان میں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ کے مر گیا وہ فائدے میں رہا، یا جو دولت کی زندگی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے وہ فائدے میں. کل پتا چلے گا، قیامت کے دن پتا چلے گا ابو ذر فائدے میں ہیں یا حاکم وقت فائدے میں. والاکثر حسدا، قیامت کے دن پتا چلے گا کس سے حسد کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جنت والے جہنمیوں سے تو حسد نہیں کریں گے نا، ہائے ہائے ان کو دیکھو کتنی اچھی جگہ مل گئی. جہنمی ہیں جو جنتیوں سے حسد کریں گے، ہم یہاں رہ گئے وہ وہاں پہنچ گئے. کل پتا چلے گا. لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا فاتق اللہ لجعل اللہ له منہما مخرجا. اے ابو ذر، اگر زمین و آسمان مل کر کے کسی کو دبائیں، پریشر ڈالے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ زمین کے دباؤ سے بھی اسے محفوظ رکھے گا، آسمان کے دباؤ سے بھی محفوظ رکھے گا. یا ابا ذر لا یونسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. اے ابو ذر، حق کے سوا کسی اور چیز سے انس وقت اختیار کرنا اور باطل کے سوا کسی چیز سے ڈرنا بھی نہیں، وحشت اختیار مت کرنا، باطل سے دور بھاگو حق سے قریب آ جاؤ. آخری جملہ امام فرماتے ہیں، یا ابا ذر لو قبلت من دنیا ہوں لاحبوک. ابو ذر، اگر تم ان کی دنیا کو قبول کر لیتے، ایکسپٹ کر لیتے تو وہ تم سے محبت کرتے. ولو قرضت منها لامنوک، اور اگر تم ان کی دنیا سے تھوڑا سا قرض لے لیتے تو تمہیں حفاظت مل جاتی، تمہیں تحفظ ملتا، اس طرح سے تمہیں در بدر نہ کیا جاتا. ابو ذر کو اگر در بدر کیا گیا تو کیوں کیوں ابو ذر در بدر ہوئے؟ کیا دوسرا آپشن ان کے پاس نہیں تھا؟ تھا آپشن. اگر دین کا سودا کرنے کے لیے ابو ذر تیار ہو جاتے، ان کو سونے میں تول دیا جاتا. تیار نہیں ہوئے ابو ذر، کیونکہ ابو ذر کوفی تو نہیں نہ ہیں کہ دولت کی تھیلیاں دیکھ کر کے بک جائیں. ابو ذر شامی نہیں ہیں، جو ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، ابو ذر ابو ذر ہیں، تنہا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ربضہ کے میدان میں، جہاں نہ پینے کا پانی ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، بھوک سے بیوی کا دم نکل گیا، بیوی بھوک سے مر گئی، خود جناب ابو ذر بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیا، صرف ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ مرتے وقت ابو ذر نے بیٹی سے وصیت کی، بیٹا جب میں مر جاؤں، میری روح پرواز کر جائے، سڑک پہ جا کے کھڑی ہو جانا، جو قافلہ وہاں سے گزرے کہہ دینا کہ رسول کا صحابی ابو ذر دنیا سے چلا گیا ہے، وہ آ کر کے ہمیں غسل و کفن دے دیں گے۔ جب باپ کا دم نکل گیا، اکیلی تنہا مظلومہ بیٹی راستے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اتفاق سے وہاں سے مالک اشتر کا قافلہ گزر رہا تھا۔ مالک اشتر آئے، آنے کے بعد ابو ذر کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، دفن کیا، اور ابو ذر کی بیٹی کو اپنے ہمراہ عزت و آبرو کے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اے عزیزو، ایک بیٹی ہے جسے مالک اشتر جیسا سرپرست مل گیا، ایک بیٹی ہمیں کربلا کی اور نظر آ رہی ہے، جو اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کے بیٹھ کر رہی تھی، شمر اسے تماچے مار رہا تھا۔ اجرکم اللہ، کسی بھی موقع پر، کسی بھی قیمت پر دین کا سودا نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن کا سبق ہے، یہی ائمہ کا سبق ہے، یہی کربلا والوں کا سبق ہے۔ بڑا ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، حتیٰ بچوں نے بھی نہیں کہا، تین دن کی پیاس ہے۔ بچے کہتے تو تھے حسین سے کہ سکینہ کہتی تھی بابا پیاس لگی ہے، بابا پانی، مگر کبھی سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ بابا بیعت کیوں نہیں کر لیتے، بابا یزید کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے۔ تین چار سال کی بچی سہی، کتنا ہی بچی پر ظلم ہوتا ہے، مظالم ہے، مگر کبھی بھی بچی جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزو، جو کربلا میں شہید ہو گئے 10 محرم کو، ان کی تو پیاس ختم ہو گئی، وہ تو حوض کوثر سے سیراب ہو گئے، لیکن جو زندہ رہے، ہمیں تو ہر مقام پر وہ پیاسے ہی نظر آتے ہیں۔ ابھی تو جناب سکینہ کا نام آ گیا۔ روایتوں میں ہے کہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، ایک منزل پر یزید نے، ایک منزل پر شمر نے اپنے قافلے کو ٹھہرایا، خیمے لگا دیے گئے، شمر نے اپنے فوجیوں کو خیمے میں جگہ دی، لیکن اہل بیت اطہار جلتی ہوئی زمین پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھوپ کی تمازت ایک طرف، زمین کی تپش ایک طرف، پیاس کی شدت ایک طرف، کیا گزر رہی ہے اہل بیت اطہار پر؟ ایک دفعہ شمر نے اپنے لشکر والوں کو پانی پلانے کا حکم دیا، مشکیزے اٹھائے گئے، لوگوں کو جب پانی پلانے لگا شمر، سکینہ کی نگاہ جب مشکیزے پہ پڑی ہے، پانی پہ پڑی ہے، بچی کو اشتیاز کی شدت ہے، ایک دفعہ اپنی پھوپھی کے پاس آ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں، کیا اجازت ہے کہ میں بھی تھوڑا سا پانی شمر سے مانگ لوں؟ اگرچہ زینب کا جی تو نہیں چاہتا کہ بھیا کے قاتل کے پاس سکینہ کو پانی کے لیے بھیجے، لیکن عزیزو، جس عباس پر سہارا تھا، جس عباس کا سہارا تھا، وہ تو نہر کے کنارے شانے کٹائے سو رہا ہے، کس سہارے پہ زینب سکینہ کو روکتی؟ جناب زینب نے سکینہ کو اجازت دی دی، ہاں بیٹا جاؤ، جا کر کے پانی مانگ لو۔ بچی کوزا لیے ہوئے شمر کے پاس آئی، اے شمر، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دے۔ شمر نے کوئی جواب نہیں دیا، بچی سمجھی شاید جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو بعد میں ہمیں بھی پانی دے دے گا۔ سکینہ جلتی ہوئی دھوپ میں زمین پہ ایک جگہ بیٹھ گئی، انتظار ہو رہا ہے۔ جب شمر کے لشکر والے پانی پی چکے، تب سکینہ دوبارہ شمر کے پاس گئی، اے شمر، میرا گلا سوکھا جا رہا ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دے۔ عزیزو، ایک دفعہ شمر نے مشکیزہ اٹھایا، دہانا کھولا، بچی سمجھی شاید ہی ہمیں پانی دینا چاہتا ہے، لیکن اے عزیزو، شمر نے پانی دینے کے بجائے سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ ارے پیاسی سکینہ زمین پہ تڑپنے لگی، اے چچا ابا، ارے جب سے تم شانہ کٹائے فرات کے، کوئی نہیں جو سکینہ کو ایک قطرہ پانی دے سکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ، کسی بھی قیمت پر اپنے دین کے کسی حصے کا سودا کرنے کو تیار نہ ہو. بارِ الٰہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بارِ الٰہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما. بارِ الٰہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہم السلام کا، شیعان حیدر کرار، محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح، و الا انہیں نیست و نابود فرمائے. بارِ الٰہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے. بارِ الٰہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من اعوانه وانصاره. مدن حسین.
سلایا ہوگا لوریاں دے کے جسے زندہ نے سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ نے سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ نے سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ نے سلایا. سینہ بابا کا تجھے، سینہ بابا کا تجھے یاد تو آیا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ نے سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ نے سلایا. خاک کا آج بچھونا ہے نصیبوں میں تیرے، خاک کا آج بچھونا ہے نصیبوں میں تیرے، اب کبھی باپ نے، اب کبھی باپ نے سینے پہ سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ نے سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ سلایا ہوگا. سمر بھولے گی بھولا کیسے تماچے تیرے، سمر بھولے گی بھولا کیسے تماچے تیرے، چین معصوم نے، چین معصوم نے
پایا ہوگا لوریا دے کیس بابا کی تجھے یاد تو آئی ہوگی کیس بابا کی تجھے یاد تو آئی ہوگی پانی فسانے جو پانی فسانے جو ہونٹوں پہ لگایا ہوگا لوریاں دے سلایا ہوگا میں جکڑا تھا جنازہ تیرا آئے سر جیروں میں جکڑا تھا جنازہ تیرا کیسے بیمار نے کیسے بیمار نے سلدا سے اٹھایا ہوگا لوریاں دے کہ جسے زندہ نے سلایا ہوگا لوریاں دے کہ جسے زندہ نے سلایا ہوگا جس نے بھی دل میں بسایا ہے تیرا غم بیبی جس نے بھی دل میں بسایا ہے تیرا غم بیبی اس کو جواد کے اس کو جواد کے موہے نے رلایا ہوگا لوریاں دے کے جس زندہ نے سلایا
میں نے کل پاکستان کانسولیٹ کے سامنے 1850 جونز روڈ پاکستان میں جو شیعہ کلنگز ہو رہی ہیں اس کے لیے پروٹیسٹ ہوگا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کل 3 بجے سے 6 بجے کے بیچ میں ہوگا شرکت کوشش کیجیے متوجہ سر
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا سیدت نساء العالمین السلام علیک یا حسن ابن علی السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک